پیش خدمت ہے خود نوشت دھوپ چھاؤں مصنفہ پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی بانی ڈاکٹر فاطمہ شاہ. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی مشترکہ پیشکش ہے. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے اس نمبر پر 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9.
اشد کے بھائی بہن اور ماں بھی ان کی زندگی میں نہیں پہنچ سکے. وہ اپنے بیٹے بھائی بہن اور ماں کا انتظار لیے رخصت ہو گئے. اس واقعے کے بعد ہماری زندگیاں اور ہمارا گھر بالکل سونا ہو گیا. ادھر میرے بہن بھائی اپنی پریشانیوں اور بیماریوں میں گرفتار تھے. ہمارے کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اگر اس کی زندگی ہے تو اے خدا اس کو قوت گویائی دے. یہی دعا ہر وقت میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی. جب بھی میں اس کے پاس جاتی تھی تو ایسا غم لے کر لوٹتی تھی کہ جسے بیان کرنا مشکل ہے. میں نے جب ہمارا کو بتایا کہ اشد اب ہم میں نہیں رہے تو وہ خاموش رہی. میں سمجھی کہ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اتنے میں مظہر نے کہا, منع بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ہمارا نے اپنا دل پکڑ لیا اور رونے لگی. کن الفاظ میں یہ بیان کروں کہ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی. صفحہ نمبر 307. میری بہترین دوست اور بھاوج کمر بھی اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بھی جھٹکا اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا کیونکہ دل بے حد کمزور ہو چکا تھا. لیکن وہ کتنے بھی بیمار ہو, اس سے بات کرنا کتنا ہی مشکل ہو, تب بھی وہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھی. یقین کرنا مشکل تھا کہ وہی ڈاکٹر قمر قریشی ہے جو اپنے کام میں اس قدر کامیاب تھی, جس نے ہر طرف اتنی عزت کمائی تھی, جو اپنے طلبہ میں اتنی مقبول تھی اور دوستوں اور رشتے داروں میں اس قدر ہر دل عزیز تھی. حمید کی زندگی بھی بالکل بدل چکی تھی. اب اس کا پورا وقت اور تمام تر توجہ اپنی بیوی کی تیمارداری پر مرکوز تھے. ہندوستان سے بھی خبر اچھی نہیں تھی. وحید بھائی گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. ان کو چونکہ ذیابیطس کی بیماری تھی اس لیے آپریشن مشکل تھا. تاہم ہوتے ہوتے ڈاکٹر ہڈی کو جوڑنے میں کامیاب رہے, اور وہ بھی وقت آیا جب وحید بھائی تھوڑا بہت چلنے بھی لگے. لیکن بغیر لکڑی کے وہ چل نہیں پاتے تھے. وہ ہم سب سے اتنی دور تھے, اور اب یہ بھی پریشانی شروع ہو چکی تھی کہ بڑھاپے میں ان کی یادداشت بہت بری طرح متاثر ہو رہی تھی. مجھے اگر کہیں سکون ملتا تھا تو وہ دعا میں ملتا تھا کہ خدا ہمارا کو قوت گویائی, وحید بھائی اور قمر کو شفا دے, ہم سب پر رحمت کے دروازے کھول دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, جانے والے کو جنت الفردوس میں جگہ دے جو غم زدہ ہیں, ان کے دلوں کو صبر عطا کر اور میری بچی میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا کر, کیونکہ اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. صفحہ نمبر 308. بعنوان الوداعیہ. شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے, دامن تر چلے. خواجہ میر درد. راہل کو پہلی ملازمت کیلیفورنیا میں مل گئی تھی. تنہائی کے احساس سے اس کی برداشت سے تجاوز کر گیا تو ریحانہ بغیر تنخواہ کی چھٹی لے کر راہل کے پاس چلی گئی. اس کی واپسی مارچ 1993 میں ہوئی, اور آتے ہی اس نے کام شروع کر دیا. ہمارا کا گھر ایک نرسنگ ہوم کی طرح تھا. اس کے بیٹے اور بہویں بہت خوش دلی سے تینوں مریضوں کی تیمارداری کر رہے تھے. مئی 1993 کا مہینہ ختم ہونے کو تھا جب ایک دن ان تینوں سے ملنے کو میرا بے اختیار دل چاہا. جب میں شام کو ان کے یہاں پہنچی تو بتایا گیا کہ قمر کو کچھ دیر پہلے 2-3 دل کے دورے پڑ چکے ہیں اور بستر سے بالکل ہل نہیں سکتی. مجھے دیکھا تو بہت خوش ہو کر ہیلو کہا. میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اتنی دیر میں بجلی چلی گئی اور کمرے میں سخت گرمی محسوس ہونے لگی, تو ہم لوگ باہر جا کر لان میں بیٹھ گئے. میرا کو بھی ویل چیئر میں باہر لے آئے, لیکن حمید اور قمر کمرے سے نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ دونوں کو مکمل آرام کا حکم تھا. میں نے حمیرہ کی پوتی تری شہوار کو دیکھنے بھیجا کہ وہ دونوں کیسے ہیں. قمر نے سے پوچھا, باہر کون کون ہے؟ دری نے سب کے نام گنوائے. میں بھی باہر ان کے ساتھ بیٹھوں گی, قمر نے بستر سے سر اٹھاتے ہوئے کہا. وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ کس قدر بیمار ہے. اس وعدے پر اسے بڑی مشکل سے لٹایا گیا کہ جب وہ اچھی ہو جائے گی تو اسے باہر بٹھایا جائے گا. صفحہ نمبر 309. اسے چاکلیٹ بہت پسند تھی, اور دبئی سے گالا اس کے لیے ایک پیکٹ لائی تھی. کیا میں ابھی کھا سکتی ہوں؟ اس نے بچوں کی طرح بے صبری سے پوچھا. حمید نے کہا, آپ ابھی نہیں کھا سکتی, اس پیکٹ کو فریج میں رکھوا دیتے ہیں, آپ کل کھا لیجیے گا. اس خیال سے کہ کہیں وہ زیادہ نہ تھک جائے, میں 11 بجے رات کو اٹھائی. میرا دل چاہا کہ خدا حافظ کہتے وقت اسے گلے لگا لوں, لیکن اس ڈر سے کہ اس پر زور پڑے گا بس ہاتھ ملا لیا. اس کا اب تک پچھتاوا ہے. کبر نہ پھر کبھی باہر لان میں بیٹھی, اور نہ چاکلیٹ چکھ سکی. میرے جانے کے 3-4 گھنٹے بعد اسے پھر دل کا دورہ پڑا اور اسپتال لے جایا گیا. اس کے ساتھ اس کا بھائی ایوب، مظہر اور شاہ بانو تھے. درد کم ہوتا تھا تو وہ ان سے باتیں کرتی. صبح جب وہ اور شاہ بانو اکیلے تھے تو اس نے کہا، میں اس دفعہ نہیں بچوں گی، ہم ایک بیماری کی وجہ سے اسپتال نہیں جا سکے تھے، میں انہیں بلواؤں؟ شاہ بانو نے پوچھا. نہیں، وہ میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا. 28 مئی کو سہ پہر 3:20 ہوئے تھے جب وہ نہایت خاموشی سے ختم ہو گئی. کراچی میں زندوں کی آبادی ہی زیادہ نہیں بلکہ مردوں کی تدفین کے لیے بھی جگہ ملنا بہت مشکل ہو گئی ہے. آخر کار اس کے لیے اشد کی قبر کے نزدیک ہی جگہ مل گئی. جب آخری بار اس کا چہرہ دکھایا گیا تو میں نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اسے دیکھ لیا. مجھے بتایا گیا کہ بے حد پرسکون چہرہ تھا اور نور برس رہا تھا. میں نے اتنی خدمت گزار اور فرما بردار بیوی، مخلص دوست اور اتنی اچھی انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہمارے لیے بس اس کی یاد ہی رہ گئی. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے تاپ اور طاقت کم ہو رہی تھی اور مقابلہ سخت سے سخت ترین. حالات کی کڑی دھوپ میں دن گزر رہے تھے. زندگی کا کاروبار تو باہر صورت چلتا ہی رہتا ہے. زہرہ کی سب سے چھوٹی بیٹی نصرت کی بات طاہر کے دوست نعمان سے پکی ہو گئی تھی اور دسمبر میں اس کی شادی ہوئی. اس شادی میں وہ بات نہیں تھی جو عموماً ہمارے گھر کی ایسی تقریبات میں ہوتی ہے. ان موقعوں کی رونق میں ارشد کی زندہ دلی اور مسخرہ پن اور ہمارے کے دلچسپ چملے اور فکرے جان ڈالا کرتے تھے. شادی میں شرکت کرنے میرے سفر نمبر 310 بھائی اختر کی سب سے چھوٹی بیٹی ربیہ بھی آئی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ ریٹائر ہونے کے بعد اختر بڑے سست ہو گئے ہیں اور ورزش کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. یہ سن کر میں نے اس سے نصیحتاً کہا، تم ان کی خوراک کا خیال رکھا کرو، اس عمر میں ان کے لیے ورزش بھی بہت ضروری ہے. ربیہ کو میری ہدایت پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ ملی. ابھی وہ واپس ہی پہنچی تھی اور مشکل سے 1-2 دن باپ کے ساتھ رہ رہی تھی کہ ایک رات کو 2:30-3 اختر کو بہت کھانسی آنے لگی. اختر نے اپنی بیوی خورشید کو جگا کر کھانسی کی دوا مانگ کر پی. اس کے بعد زور زور سے ہائے ہائے کرنے اور اما ابا بہن بھائیوں کو یاد کر کے پکارنے لگے. خورشید نے کہا، محلے والے جاگ گئے ہوں گے، اتنا شور نہ مچائیں. میں آہستہ آہستہ اللہ اللہ تو کر سکتا ہوں، اختر نے کہا. ہاں ضرور کیجیے، خورشید نے کہا. بتی بجا دو، اختر نے کہا. اور پھر بیوی اور بیٹی سے معافی مانگی کہ رات گئی ان کو تکلیف دی. اس کے بعد خاموش ہو گئے. یہ سمجھی کہ وہ سو گئے لیکن اختر پھر کبھی نہیں اٹھے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کس وقت ختم ہو گئے. جنتی انسان تھے. ربیع الاول کا مہینہ اور جمعے کا دن اتنی پرسکون موت کے لیے ملا. اختر مجھ سے عمر میں 24 سال چھوٹا تھا. جب ٹھیک ٹھاک تھا تو میں نے اس کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد کیا. میرے پاس اس کی آواز کیسٹ میں محفوظ ہے جس میں یہ نقلیں کر رہا ہے. علی اور حسن کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں مگر میری ہمت نہیں پڑتی کہ اس ٹیپ کو سنوں. حمید سے اکثر موت کے بارے میں میری گفتگو رہتی تھی. وہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ سب اپنی اپنی باری سے جائیں گے، جو سب سے پہلے آیا ہے وہ پہلے جائے گا. اختر کے انتقال کے بعد جب میں حمید سے ملی تو میں نے اسے یہ کال یاد دلایا. تم تو کہتے تھے کہ سب سے بڑا سب سے پہلے جائے گا لیکن دیکھو اختر چلا گیا، ہم اور تم اب تک بیٹھے ہیں. حمید کی عادت تھی، وہ مذاق کا پہلو نکال لیتے اور غم غلط کرنے کے لیے اسے مذاق میں چھپاتے تھے. کہنے لگے، بھائی وہ تو کیوں پھیلان گیا، اب اس کا کیا علاج؟ انہیں ابھی جانا تو نہیں چاہیے تھا، موت سے لڑنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کون کب جاتا ہے. اب ہم تو اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جس میں صفحہ نمبر 311 ہمیں ہر وقت منتظر رہنا چاہیے کہ کب ہم خود اس سفر پر روانہ ہوں جس کی تیاری بالکل نہیں ہے. میری طبیعت خراب تھی، راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور دن میں بالکل تنہائی تھی کیونکہ سب گھر والے اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے. ایسی صورت میں جو تھوڑا بہت کام مجھے کبھی کبھی پی اے بی اور ڈی پی آئی پی کے لیے کرنا پڑتا تھا اس کے لیے میں بہت شکر گزار تھی. اپنی مدد کے لیے میں نے ایک لڑکی کو رکھ لیا تھا جو ہفتے میں 1-2 گھنٹے کے لیے آ جاتی تھی. سارک کی طرف سے 1993 معذرین کا سال قرار دیا گیا. اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے ستمبر میں ایک قومی کانفرنس منعقد کرائی جس کا افتتاح صدر غلام اسحاق خان کو کرنا تھا. توقع تھی کہ وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے. اس کانفرنس کے 3 اجلاس ہونے تھے جس میں ایک کی صدارت سندھ کے وزیر اعلیٰ کر رہے تھے، دوسرے کی معروف شخصیت عبدالستار ایدی اور تیسرے کی میں. معذور حضرات نے کئی موضوعات پر تقریریں کی جن میں بھی شامل تھی. اس تقریر کو تیار کرنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ اس کے لیے جدید معلومات حاصل کرنا ضروری تھا. ایک قرارداد بھی منظور کروائی تاکہ اس کانفرنس میں جو تجاویز پیش کی جائیں اس کے بعد ان پر عمل بھی ہو. جو سفارشات میں نے پیش کی ان میں شامل تھا کہ ایسے قانون نافذ کیے جائیں جن سے معذورین کے اقتصادی، معاشرتی اور فلاحی حقوق کو تحفظ میسر ہو. ایک سفارش یہ تھی کہ معذورین کی تنظیم ڈی پی آئی پی کو زیادہ مضبوط اور فعال بنایا جائے. اس وقت تک ڈی پی آئی پی کی شاخیں سندھ، پنجاب اور سرحد میں موجود تھی مگر ابھی ذرا چھوٹی تھی. اس تنظیم کو مستحکم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی اور اب بھی ہے کہ کوئی شخص اس کی نشوونما کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے اور پوری لگن کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس کو کامیاب کرے. میں یہ بات وثوق سے اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود پی اے بی کو انتہائی مشکل حالات میں اس طرح قائم کر چکی ہوں. میرے رفقائے کار چاہتے تھے کہ میں اس تنظیم کی صدارت ایک معینہ مدت کے لیے قبول کر لوں تاکہ میرے تجربے کی بنا پر اس کی ابتدائی مشکلات پر قابو پایا جا سکے، لیکن میں نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. مشیر خاص کی حیثیت سے سفر نمبر 312 اس کی انتظامیہ میں شامل رہی. یہ بھی کہا گیا کہ میں صرف عہدہ لے لوں، کام دوسرے لوگ کر لیں، مگر میرا ایمان ہے کہ آپ کوئی عہدہ قبول کریں تو اس کی تمام ذمہ داری خود پوری کریں. ضرورت تھی کہ جن لوگوں نے عہدے سنبھالے تھے وہ پوری لگن اور محنت سے اس تنظیم کو مستحکم کریں. میں اپنی کتاب ڈسیبلٹی سیلف ہیلپ اینڈ سوشل چینج، معذوری اپنی مدد آپ اور معاشرے میں تبدیلی کے دوسرے ایڈیشن کی تیاری میں مصروف تھی. اس نئے ایڈیشن میں میں نے پاکستان کے نابیناؤں کی انجمن کی پوری تاریخ شامل کی تھی. لوگوں کا اصرار تھا کہ اس تاریخ کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے کیونکہ یہ انجمن تیسری دنیا میں نابیناؤں کی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت قائم ہونے والی پہلی انجمن ہے. نیز اس کو بہت مشکل حالات میں قائم کیا گیا جس میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ نابینا اپنی انجمن آپ بھی چلا سکتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام بخوبی پورا کر لیا اور ثابت کر دیا کہ نابیناؤں کو اگر صحیح تربیت مل جائے تو وہ کارکردگی اور صلاحیت میں کسی سے کم نہیں. آنکھوں کا ضیا چاہے حادثے سے ہو یا بیماری سے، ان کی خدا داد صلاحیتوں پر اثر انداز نہیں ہوتا اور اکثر ان میں غیر معمولی ذہانت اور صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے. یہ قلم بند کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. 1994 ہمارے گھر کے لیے بہت اہم سال ثابت ہوا. اس سال کی شروع ہوتے ہی 8 تاریخ کو میرا پہلا پرپوتا کامل کا بیٹا پیدا ہوا. میں نے اس کا نام حسان رکھا. اس کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد معلوم ہوا کہ اس بچے کو ڈاؤن سینڈروم ہے. یہ ایک پیدائشی نقص ہوتا ہے جس میں جسم کے ہر خلیے میں ایک اضافی کروموسوم ہوتا ہے. یہ نقص ہر 700 میں سے ایک بچے کو ہوتا ہے. اکثر ایسے بچوں کو مختلف قسم کی خلاف معمول جسمانی علامتیں ہوتی ہیں اور چند مخصوص بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جیسے کہ ذیابیطس، دل کا عارضہ. اس کے علاوہ ایسے بچوں کی چلنے، بولنے، پڑھنے، لکھنے میں پیش رفت بہت آہستہ ہوتی ہے. یہ خبر سن کر کہ حسان کو ڈاؤن سنڈروم ہے، اس کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی. سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر کیا گزری ہوگی. صفحہ نمبر 313 لیکن کچھ عرصے بعد ہمیں احساس ہوا کہ حسان کی آمد ہمارے لیے ماتم کا نہیں، شکر کا باعث ہے. اللہ کے فضل سے اسے کوئی بیماری نہیں تھی اور اس کی معذوری بھی نسبتاً ہلکی تھی. وقت کے ساتھ ہماری سمجھ میں آتا گیا کہ یہ بچہ ایک ننھا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسرت اور محبت کے تحفے لے کر ہمارے گھر میں اترا ہے. اس کی آمد سے گھر کی رونق لوٹ آئی. اس کی محبت کرنے اور کروانے کی صلاحیت نے سب کے دل موہ لیے. اشد کے جانے کا غم فرد کرنے کے لیے حسان کی آمد بہت مؤثر ثابت ہوئی. اسی سال میں نے اپنی زندگی کے 80 برس پورے کیے. اس موقع پر ریحانہ نے میرے لیے انگریزی میں ایک نظم لکھی جو میری دونوں بیٹیوں نے کیسٹ پر ٹیپ کر کے سالگرہ کے کارڈ کے عوض مجھے پیش کی. یہ میری آوازوں کے ذخیرے میں گراں قدر اضافہ ہے. اسی سال مئی میں روزنامہ جنگ اخبار نے اپنے ہفتہ وار رسالے میں میری سوانح عمری قسطوں میں شائع کرنا شروع کی. اس کے لیے جنگ نے وہ آڈیو کیسٹ استعمال کی جن پر پچھلے کئی برسوں سے اپنے تجربات اور یادیں وقتاً فوقتاً میں محفوظ کرتی رہی تھی. اسی سال جون میں آخر کار ریحانہ کو وہ ترقی ملی جو سالوں سے سیاسی تقرریوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، جس کے تحت وہ جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز ہوئی. اس اثنا میں ہمارا کا کینسر جو قابو میں تھا پھر پھیلنے لگا. ایک بار پھر غم اور خوشی ساتھ ساتھ میری زندگی میں داخل ہوئے. میرے کی طرف سے فکر اور خوف مجھے کھائے جا رہے تھے تو دوسری طرف راہل اور فرح اپنی شادی کے بعد پہلی بار کراچی چھٹی منانے آئے. حسان کی پہلی سالگرہ زور و شور سے منائی گئی اور گالا نے سمیر کی منگنی کر دی. لڑکی کا نام ملیحہ تھا اور یہ بچپن سے سمیر کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی. سمیر نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور ماشاء اللہ اس کو 21 برس کی عمر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی تھی. فروری کے مہینے میں میری ہی نہیں میرے 4 بہن بھائیوں کی بھی سالگرہ ہوا کرتی تھی، یعنی وحید بھائی، حمید، خورشیدہ اور اختر. ایک چھوٹی جس کے تحت مجھے حمید کی سالگرہ خاص طور سے منانے کا خیال آیا. ہم نے شاہبانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور میں، ریحانہ، گالا اور بچے کیک اور پھول لے کر شام کو عمیرہ کے گھر پہنچے. اس وقت تک عمیرہ اسپتال سے واپس آ گئی تھی. کمر کے جانے کے بعد سے حمید بہت اداس رہتے تھے. صفحہ نمبر 314، ہمارے اس پر محبت اقدام سے تھوڑی دیر کے لیے ان کی پرانی خوش طبعی دوبارہ اپنے عروج پر آ گئی۔ ہمارا کے پوتے پوتیاں چاروں طرف کھیل کود میں لگے تھے۔ حمید نے ہمیں بتایا کہ ان بچوں کو سکھایا گیا کہ اپنے ہر تایا اور چچا کے نام کے ساتھ ابا لگائیں۔ مشکل اب یہ ان پڑھی ہے کہ گھر میں بچے چار ہیں اور باپ پانچ۔ ہمارا بھی اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی مسکرا مسکرا کر ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے بیٹے حسن جمیل نے علی گڑھ میں وحید بھائی سے فون پر ہم سب کی بات کروائی۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ شام میری یادوں کے خزانے میں شامل ہے۔ تھوڑے دن بعد حمید بیمار ہو گئے۔ کئی دنوں سے ان کی گلے میں تکلیف رہ رہی تھی جس کی وجہ سے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا اور وزن تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ گلے کا کینسر ہے۔ اسپتال میں داخل کر کے کیمو تھراپی سے علاج ہوا جو کامیاب رہا۔ علاج کو یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسلام آباد کے سول اینڈ ملٹری اسپتال میں ریڈیشن تھراپی کرا لی جائے۔ مئی کی 9 تاریخ کو میں پھول لے کر حمید کو دیکھنے اسپتال گئی تو اسے بہت اچھے موڈ میں پایا۔ شاہبانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے دوران چٹکیاں بجا بجا کر ایک دوسرا گا رہے تھے۔ میں نے کہا، ننے تمہاری آواز تو بالکل صاف ہو گئی ہے۔ بولے، ہاں اب گلے میں تکلیف نہیں ہے۔ میں اٹھنے لگی تو حمید نے مجھ سے پوچھا، تم میرے ساتھ اسلام آباد چلو گی نا؟ میں نے کہا، ہاں ضرور چلوں گی۔ ہمیں 24 تاریخ کو روانہ ہونا تھا۔ جانے سے ایک ہفتہ پہلے حمید نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ریحانہ نے مجھ سے کہا کہ جمعے کی صبح چلیں گے۔ جمعے کو اس کے دفتر کی چھٹی ہوتی تھی۔ جمعرات 18 مئی کی شام کو حمید کی ٹانگ میں سخت درد اٹھا اور بلڈ پریشر گرنا شروع ہوا، لیکن انہوں نے اسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ کل جمعے کا دن ہے، کوئی ڈاکٹر اسپتال میں نہیں ہوتا، میری بیوی کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہے، میں گھر پر ہی رہوں گا۔ شاہ بانو کی چھوٹی بہن ہما ڈاکٹر ہے۔ صفحہ نمبر 315، وہ ای سی جی مشین گھر پر لے آئی اور بڑھ گئی۔ حسب عادت مصنوعی غصے کی آواز بنا کر حمید بولے، یہ آپ کس خوشی میں میری ٹانگ پر تبلہ بجا رہی ہیں؟ اسی رات 11 بجے حمید کا حال بتانے شاہ بانو نے ہمارے گھر فون کیا۔ اس وقت میں سو چکی تھی، کامل اور نوید کہیں گئے ہوئے تھے، اوپر حسان کے ساتھ ریحانہ اکیلی تھی۔ اس نے پوچھا، ہم لوگ آ جائیں؟ شاہ بانو نے کہا، اعلیٰ اماں سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن اب دوا دے دی ہے اور لگتا ہے کہ سو گئے ہیں۔ ریحانہ نے مجھے اس خیال سے نہیں جگایا کہ سویرے سویرے حمید کے پاس مجھے ملانے لے جائیں گی، لیکن اس کی مہلت نہیں ملی۔ فجر کے وقت شاہ بانو کا پھر فون آیا۔ اس نے بتایا ننے مامو چلے گئے۔ شاہ بانو نے بتایا کہ موت کے بعد حمید کا چہرہ بہت حسین اور پرسکون لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی میت کے پاس بیٹھ کر اس کو چھو کر دیکھا تو تعجب ہوا کہ اس کے چہرے پر نفیس سی داڑھی تھی۔ میں نے 40 سال سے اسے دیکھا نہیں تھا۔ میرے تصور میں اس کی وہی جوان خوبصورت اور بغیر مونچھ داڑھی والی شکل تھی۔ حمید ختم ہو چکا تھا، لیکن میرے دماغ پر اس کا چہرہ، دلچسپ باتیں، فکریں، خوبصورت آواز اور ہنسی چھائی رہتی تھی۔ مجھے 24 فروری 1922 کی رات خواب کی طرح یاد ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی لیکن میں جاگ رہی تھی۔ یہ احساس تھا کہ ہمارے گھر کچھ ہونے والا ہے۔ پاس کے کمرے میں اماں کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ کسی نے چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ میری گود میں دیا اور کہا، اللہ میاں نے تمہارے لیے بھائی بھیجا ہے۔ 73 برس پہلے اللہ نے جو پیارا تحفہ دیا تھا، جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ اس نے واپس لے لیا۔ اتنا لمبا ساتھ آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ مجھے اپنا یہ بھائی بچپن سے بہت پیارا تھا، یہ سب سے چھوٹا تھا اور ابھی بچہ ہی تھا جب ہماری اماں بیمار پڑ گئی اور کچھ عرصے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے ماں کی محبت کا حق بھی ادا کیا۔ علی گڑھ سے خبر آئی کہ ڈاکٹروں کو شبہ ہے کہ وحید بھائی کو الزائمر کی بیماری ہے۔ اس موذی بیماری میں دماغ آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتا ہے، مریض اپنی شخصیت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ چلنا، پھرنا، کھانا، صفحہ نمبر 316، پینا، سب بھول جاتا ہے اور اپنے بچے تک کو نہیں پہچانتا۔ زندگی کے آخری حصے میں وحید بھائی کی اس بھیانک بیماری کا غم بھی برداشت کرنا پڑا۔ وقت گزرتا ہی رہتا ہے اور زندگی چلتی ہی رہتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارا کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے خون نکل کر دماغ کے اندر جم گیا تھا۔ وہ اسپتال میں داخل تھی، سارا جسم سوج گیا تھا۔ اسے ہوش نہیں تھا لیکن اس کے باوجود درد سے کراہتی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کو بھی الوداع کہنے کا وقت اب دور نہیں، لیکن وحید بھائی پہلے چلے گئے۔ کھانا کھاتے میں ان کو پھندا لگا اور یوں 13 فروری کو وہ ختم ہو گئے۔ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنی زندگی کے 80 برس پورے کیے تھے۔ 4 دن بعد ہمارا کو بھی کرب سے نجات مل گئی۔ پورے 4 سال اس نے جس ہمت اور صبر سے اپنی تکلیفیں جھیلی تھیں، اس کا سلا اسے یہ ملا کہ اس کی ماں 27 رمضان المبارک کو واقع ہوئی، جو اس سال جمعۃ الوداع کے دن پڑا تھا۔ سنتے آئے تھے کہ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنی شخصیت کا کچھ حصہ آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کی شخصیت کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس طرح مرنے کے بعد وہ آپ کے بہت قریب آ جاتے ہیں. اس بات کو میں نے اپنے تجربے سے صحیح پایا. میرے بہن بھائی جو مجھے بہت عزیز تھے اب اس دنیا میں نہیں لیکن میرے دل میں بس گئے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب ان کی یاد سے دل خالی ہو. مجھے کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ میرے خود نوشت میں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی مرگ کے سانے بھی شامل ہوں گے. اسی سال مارچ کے مہینے میں شہید ملت روڈ پر واقع ہمارے والدین کا تعمیر کیا ہوا مکان بھی فروخت ہو گیا اور اسے خالی کرنا پڑا. اسے الوداع کہنے کے لیے خورشیدہ نے سب رشتے داروں کو وہاں آخری بار جمع کیا اور فرش پر بیٹھک ہوئی. چاروں طرف لپیٹے ہوئے قالین اور بکسوں میں بند سامان تھا. ہر طرف غم اور خوشی کی پرانی یادیں منڈلا رہی تھی. اللہ ہی جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کیا ہونا باقی ہے. بقول غالب ہے معجزن ایک کلزو میں خون کاش یہی ہو. آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے. صفحہ نمبر 317. اللہ دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے اور پھر دوبارہ دیتا ہے. اس نے ہمیں حسان دیا تھا اور اب اسی نے عائشہ کو بھیجا جو کامل کی بیٹی ہے. یہ 20 جولائی 1996 کو پیدا ہوئی. سنا ہے کہ شکل صورت میں اپنی دادی کی طرح ہے اور دیکھنے میں بڑی نازک سی ہے. لیکن صرف دیکھنے میں ہی نازک ہے کیونکہ شخصیت کی نہایت دبنگ ہے. اپنی مرضی منوانے کے لیے دنیا ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. کسی کی کیا مجال جو اس کی مخالفت کرے. ریحانہ اسے ہٹلر کہتی ہے اور اس کا اصرار ہے کہ مزاج میں وہ مجھ پر پڑی ہے. قرض یہ کہ ہمارے گھر میں دوبارہ ہنگامہ اور گہما گرمی لوٹ آئی ہے. فروری 1997. ہمارے خاندان کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. میری پیاری دوست اور نند زبیدہ کا انتقال گورکھپور میں ہوا. اس کی موت اسی سادگی اور خاموشی سے ہوئی جس طرح اس نے اپنی زندگی بسر کی تھی. 4 ہی دن پہلے عید الفطر کے موقع پر میں نے ٹیلی فون پر اس سے بات کی تھی. ہماری زندگی میں کم از کم ایک بار اور ملاقات ہونی چاہیے بھاوا جی. ہم میں تو اتنی دور کراچی آنے کی سکت نہیں رہی. آپ ہی کو ہمارے پاس گورکھپور آنا ہوگا. اس کے آواز میں وہی پرانی کھنک تھی جو مجھے اب بھی بہت یاد آتی ہے. اس سے میری آخری گفتگو تھی. مناسب ہے کہ میری سمانے عمری کے آخری بعد میں ایک اور خاندان کی شادی کا ذکر درج ہو. اگست 1997. سمیر کی شادی مریض سے ہوئی اور یوں ہمارے خاندان میں ایک نئی ہستی داخل ہوئی. سمیر کی طرح اس نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے لیکن آواز اور باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی اسکول کی طالبہ ہے جسے گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. اس کی شخصیت کو پوری طرح پہچان لینے کے بعد مجھے اس کے اندر ایسے کردار کی جھلک نظر آتی ہے جو بہت مضبوط ہے. بچپن سے سمیر نے اپنے نام کے ساتھ باپ کے نام کے بجائے دادا کا نام لگایا اور اپنے آپ کو ٹائیگر کا خطاب دیا یعنی سمیر یعقوب علی ٹائیگر کہلانے پر اصرار کیا. ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ ٹائیگر کہاں چھپا ہے لیکن مجھے یقین تھا کہ ملیہ اس ٹائیگر کو قابو میں کر لے گی اور واقعی اس نے کر دکھایا. صورت تو میں نے نہیں دیکھی لیکن سنا ہے کہ میری اس سب سے نئی نواسی کی شکل بڑی پیاری ہے. صفحہ نمبر 318. مجھے یقین ہے کہ ملیہ اپنے ساتھ بہت سی خوشیاں لائے گی. شریعت کے جراثیم میرے بھائی حمید طارق اور شاہد کا ہمارے ابا سے ورثہ ملے ہیں. چند ایک جراثیم شاید مجھ میں بھی ہوں کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی صحیح لیکن شعر ضرور کہا ہے. اس اکلوتے شعر کو میں اپنی کتاب میں محفوظ کرنا چاہتی ہوں. بے پناہ ہیں رحمتیں ہم نے یہ سنا تو ہے. دیکھیے کیا خبر ملے دستے دعا اٹھا تو ہے. میں نے یہ شعر حمید کو سنایا تھا اور اس سے فرمائش کی تھی کہ اسی وزن پر وہ غزل تیار کرے. لفظ خبر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ میں جنت سے اخبار شائع کرتے ہیں؟ اس جواب کے علاوہ اس نے مجھ سے کچھ اور نہیں کہا تھا. اس کا انتقال وہ 3 برس ہو چکے ہیں. چند ہی دن پہلے حمیرہ کے بیٹے کو اس کی ڈائری میں ایک غزل ملی جس کا عنوان تھا غزل حضرت فاطمہ شاہ. میرا خیال ہے کہ شاید حمید نے غزل لکھ کر حمیرہ کو دے دی اور مجھے بتا نہ سکی. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس دنیا سے کوئی پیغام ملا ہے. میں نے اس غزل کے صرف دوسرے شعر کو پہچانا جو میرے اپنے کہے ہوئے شعر سے ملتا ہے. باقی غزل میں حمید کا اپنا ہی رنگ ہے. ذکر حبیب بے وفا شکر خدا چھٹا تو ہے. لذت زیست گو مٹی لگت خدا خدا تو ہے. جلد ہو یا بدیر ہو وہ کا اثر یقی ہے یہ. آسیہ روسیہ کا دستے دعا اٹھا تو ہے. بدھ قدائے مجاز میں برسوں بھٹک چکی ہوں میں. در پہ تیرے ہی آ کے پھر سر یہ میرا چکا تو ہے. باد سموم غم سے سب مٹ گئے دل کے ولولے. رحمت حق کے فیض سے سیلے بلا رکا تو ہے. میری نگاہ شوق سے ہٹا جہان رنگو گو تو روح پہ نقاب سا جو تھا بڑا اٹھا تو ہے. صفحہ نمبر 319. بانوانے بادہو کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. کشمیر تک کے لیے. اب وقت آ گیا ہے کہ صاحب بیٹی کو سمیٹا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. زندگی رہی تو حادثات اور واقعات ہوتے رہیں گے. اب میرے پاس سوچنے کے لیے فرصت ہی فرصت ہے اور میں اکثر غور کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. میں پیدا ہوئی, بڑی ہوئی, میری شادی ہوئی, میں نے افزائش نسل کی, پھر میں بوڑھی ہوئی اور جب وقت آئے گا تو مر جاؤں گی. تو آخر میں فرد حساب کے مطابق نتیجہ نکلا. میں نے کیا نفع کمایا اور کیا نقصان اٹھایا. نقصان تو بہت اٹھائے. خاص طور سے پاکستان آنے کے بعد مجھے آج تک وہ شامیں اچھی طرح یاد ہیں جب میں اپنے وکٹوریا روڈ والے فلیٹ کی بیلکنی میں اکیلی بیٹھی سوچا کرتی, اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں سے دور, ہر سہارے سے دور, اور اپنے حال پر رویا کرتی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح اکیلی دو بچیوں کی پرورش کر سکوں گی. مجھے وہ وقت بھی اچھی طرح یاد ہے جب میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور میں ناقابل بیان کرب کی کیفیت سے گزری تھی. نہ میں علی گڑھ کی وہ رات بھول پائی ہوں جب میرے آگے نابینائی کا بھیانک سایہ کھڑا تھا اور نہایت مایوسی اور اضطراب کے عالم میں میں نے جواد کو چوری چھپے خط لکھ کر ان سے سہارا مانگا تھا اور مجھے ان سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. صفحہ نمبر 320. اس کے بعد میں مکمل طور پر نابینا ہو گئی اور دو بچیوں کی پوری ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندھوں پر آن پڑا. نہ میرے پاس پیسے تھے, نہ کوئی سہارا تھا, نہ ہی کوئی امید باقی رہ گئی تھی. میں سب کچھ کھو بیٹھی تھی. اپنا شوہر, گھر, دولت, حیثیت, محبت, رفاقت اور اعتماد, سارے سہارے ٹوٹ چکے تھے. 40 سال پہلے اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ تمہارے ساتھ آئندہ یہ سب ہونے والا ہے تو میں کہتی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گی, میں مر جاؤں گی. لیکن جب یہ علمی مجھ پر گزرے تو میں نے سب کچھ برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اتنا ہی بوجھ تم پر ڈالتے ہیں کہ جتنا تم سہار سکو. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے کوٹیشن یونائٹڈ کوماز کے ساتھ, ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. القرآن سورہ نمبر 23, المومنون آیت نمبر 26, ترجمہ کردہ سید ابو العلیٰ مودودی. میں نے اپنے تجربے سے یہ اہم نقطہ پہچانا کہ غم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. بقول ڈاکٹر محمد اقبال, گو سراپا کیفے عشرت ہے شراب زندگی, اشک بھی رکھتا ہے دامن میں صحاب زندگی, موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی, ہے علم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی, غم زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دکھ کا بوجھ دیا جاتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ محبت کا بوجھ ہوتا ہے جو سنوارنے کے لیے دیا جاتا ہے. یعنی ہمیں المیہ سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ آگے چل کر وہ راستہ مل جائے جو ہمیں صحیح مقام پر پہنچا دے. میرے خیال میں انسانی خدمت اور محبت جس کا درجہ عبادت سے بڑھ کر ہوتا ہے, بندے کو اس کی آگہی اور شعور غم ہی بخشتا ہے. کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا. میں جب بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں اور اس کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں جو صلاحیتیں ابھری اور طبیعت میں جو گداس پیدا ہوا اور جس طرح میں نے دوسروں کے دکھ کو محسوس کیا اور ان میں دلچسپی پیدا ہوئی, یہ سب اس وقت ہوا جب میرے اپنے اوپر غم کی لہر آئی. اس سے پہلے کی زندگی پر غور کیا جائے تو ایک نہایت مادی زندگی تھی. خدا نے مجھے ہر طرح کی آسائش دی تھی لیکن سوائے تفریح کے میں نے کچھ نہیں کیا تھا. مجھے شدت سے اپنے غلطیوں, کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نے جو نقصان اٹھایا اس میں دوسروں کی بے اتنائیاں اور حالات کا دخل ضرور ہے, لیکن سب سے زیادہ میں خود اس کی ذمہ دار ہوں. اس سچائی کو میں اچھی طرح پہچانتی ہوں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کی اور محبت اور اعتماد کا سارا سرمایہ کھو ڈالا. اس وقت مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ انسان پر جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی اور دروازے کھل جاتے ہیں. اس کہاوت کا حوالہ ہیلن کیلر نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم بند دروازے کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کھلے دروازے کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. اسی لیے المیہ ہم پر چھایا رہتا ہے. اپنی زندگی کے اندھیروں میں اگر اپنا کوئی عمل ایک ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو وہی کام ہے جو میں نے معذوروں اور نابیناؤں کے لیے کیا. میرے غم نے یہی مقصد میری حیات کے لیے پیدا کیا جس میں خدا تعالیٰ کی بڑی عنایت رہی. نہ صرف میرا رخ موڑ کر مجھے ہدایت دی اور بصارت سے محروم کر کے بصیرت دی, بلکہ میرے سامنے ایک ایسی نئی روشنی نچھاور کی جس کی مدد سے مجھے صحیح راستہ ملا اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے میں نے تن من دھن کی بازی لگا دی. راستہ جتنا دشوار گزار اور پیچیدہ ہوتا گیا اتنی ہی میری کاوشیں بڑھتی گئیں اور عزم پختہ ہوتا گیا. اللہ ہی نے مجھے توفیق دی کہ اپنے مقصد کو کامیابی کے ساتھ پورا کروں بہت سے مواقع ایسے بھی آئے جب ہمت نے جواب دیا، اتنی مشکلات پیش آئیں کہ ان سے عہدہ برا ہونا بس میں نہ رہا اور مایوس ہو کر کام سے علیحدہ ہونے کا سوچا، مگر ہر بار ایسا اشارہ ملتا تھا، مثلاً کسی منصوبے کی کامیابی کی خبر یا مالی امداد کی اطلاع، جس سے میری ہمتیں پھر سے جوان ہو جاتی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی۔ اللہ کی مرضی تھی کہ میں اپنا مقصد پورا کروں، اور یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں محبت شامل نہ ہوتی۔ محبت کے بغیر نہ انسان کامیابی حاصل۔ سلسلہ کتاب دھوپ چھاؤں، شاید بھی صفحہ نمبر 300۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی۔ اللہ کی مرضی تھی کہ میں اپنا مقصد پورا کروں، اور یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں محبت شامل نہ ہوتی۔ محبت کے بغیر نہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی مقصد پورا کر سکتا ہے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں جو محبت درد بن کر رہ رہی تھی، وہ اس مقصد میں کام آ گئی۔ صفحہ نمبر 322۔ خدا سے بڑھ کر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب دوسروں کے دکھوں میں اپنے آپ کو ڈبو دیں اور دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنا وقت اپنی محنت صرف کر دیں، تو آپ کے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھ دیں تو اپنے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کی ناکامیوں پر قابو پانے اور ان سے عہدہ برا ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ کہتے ہیں آواز دے کر دیکھ لو، شاید وہ مل جائے۔ ویسے تو زندگی کا سفر رہے گا ہی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل یہی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور فرض جو قدرت کے نظام کے مطابق اہم اور بنیادی ہے، اسی بھی خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ وہ یہ کہ خدا کے حکم کے مطابق میرے توسط سے میری دو بیٹیاں دنیا میں آئیں۔ میں اس کی عطا ہوں۔ میری پرورش اور تربیت کے نتیجے میں دنیا کی آبادی میں دو قابل قدر ہستیوں کا اضافہ ہوا۔ ماشاءاللہ دونوں کامیاب اور کارآمد زندگیاں گزار رہی ہیں، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق انسانیت کی ترقی اور فلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر اور ناز ہے۔ کاش اس سلسلے میں میں اسے زیادہ کر سکتی۔ ریحانہ اور گالا نے خوش خوبی سے اپنی شادی شدہ زندگیوں کو سنوانا اور کامیاب بنایا ہے، میں یقیناً کسی معاوضے سے کم نہیں ہوں۔ ان کے بچپن میں جو محرومیاں اور دشواریاں رہی وہ اس سے کہیں زیادہ تھیں جو ہمارے بچپن میں تھی۔ پھر میں ان کے سامنے سے مثال قائم نہ کر سکی۔ میں نے ان کو بورڈنگ ہاؤس میں صرف اس خیال سے رکھا کہ وہاں سے تنظیم اور تربیت سے شاید زندگی سے متعلق صحیح رویے کا احساس ہو سکے اور وہ سیکھ سکے۔ یقیناً انہوں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ پاکستان آنے کے بعد ہم لوگوں نے جو کانٹے سمیٹے اور جو تکلیفیں اٹھائیں اور جو پاپڑ دے رہے، ان کے نتیجے میں بھی ان بچوں میں خود اعتمادی اور ذمہ داری کا احساس، زندگی کی دشواریوں سے عہدہ برا ہونے کا حوصلہ اور کردار کی پختگی پیدا ہوئی، جن کے بربوتے پر انہوں نے اپنی آئندہ زندگیوں کو سنبھالا۔ صفحہ نمبر 323۔ ان دونوں نے اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دی ہے جس کے تحت ان میں محبت اور خدمت، احساس ذمہ داری اور اصول کی پابندی کی صلاحیتیں نکھر آئی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ذاتی زندگیوں میں اور اپنے کام میں ان سب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ راہل امریکہ میں بطور الیکٹریکل انجینئر کام کر رہا ہے، اور اس کا مستقبل انشاءاللہ بڑا روشن نظر آتا ہے۔ سارا نے بہت اچھے نمبروں سے ڈگری حاصل کر کے تعلیم مکمل کر لی ہے۔ کامل اور اس کی بیوی بچے ہمارے ساتھ ہی ڈیفینس سوسائٹی کے گھر میں رہتے ہیں۔ کامل ایک مشہور و معروف ملٹی نیشنل کمپنی میں اونچے عہدے پر فائز ہے۔ سہر ایک کامیاب اخبار نویس ہے، لیکن میرے لیے اس کا لکھا ہوا بہترین مضمون ہمیشہ وہی رہے گا جو اس نے اپنے بارے میں دی نیوز کراچی کے لیے لکھا تھا۔ سمیر بھی خوب ترقی کر رہا ہے، اور وہ اور ملیہ بہت خوش ہیں۔ شیخہ کو آخر کار دل کے عارضے کی بدولت بائی پاس کرانا پڑا، آپریشن کامیاب رہا۔ وہ ماشاءاللہ 70 برس کی عمر میں اب صحت مند اور کارآمد زندگی گزار رہے ہیں، اور ابھی تک الہلال میں نجمہ اپنے بیٹے فروخ اور اکلوتے پوتے عاطف کے ساتھ رہتے ہیں۔ فروخ میاں صاحب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے علاوہ بمبئی میں ملازمت بھی کرتا ہے۔ روبینہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ہے۔ ریحانہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور اب اپنا زیادہ تر وقت میری دیکھ بھال میں صرف کرتی ہیں۔ گالا اور اچھو نے دبئی سے آنے کے بعد کراچی میں رہائش اختیار کی، وہ ہمارے گھر کے بہت قریب رہتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کی خاطر سمر اور مہرو لندن واپس چلے گئے، اور شاز اور سمیر کی وہاں پڑھائی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ سارا کے دونوں بیٹوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اور بڑے بیٹے عامد کی شادی ایک نہایت ہی اچھی لڑکی سے ہوئی جو لیبیا سے تعلق رکھتی ہے۔ سیما اور مسعود کے ایک بیٹے کے علاوہ ایک بیٹی بھی ہے،
اور دونوں میاں بیوی اب بھی بحث و مباحثے میں مبتلا رہتے ہیں. میرے بہن بھائیوں میں سے زہرا اور خالد پنڈی میں رہتے ہیں اور طارق امریکہ میں, لیکن خوشیدہ, رانا, فرزانہ اور شاہد کراچی میں ہیں اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. جہاں تک دوست احباب کا تعلق ہے تو قمر, بٹو جی, نواز صاحب, اصغری اور وحیدہ نسیم تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, صفحہ نمبر 324, اور سکینہ, رمضہ اور ایڈنا مجھ سے بہت دور رہتی ہیں, لیکن باقی سب سے اب تک رابطے قائم ہیں. آملہ اور سریا بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن تب بھی ٹیلی فون کے ذریعے سے ہی وہ میرے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. زینت کا حصے مزہ ویسا ہی ہے اور جب بھی میرا دل بوجھل ہوتا ہے تو اس سے بات کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکھ بھول جاتی ہوں. نوری لاہور میں ہے, تحسین فاطمہ قریب میں رہتی ہیں اور اکثر ملنے آ جاتی ہیں. توقیر کا انتقال ہو چکا ہے اور تحسین فاطمہ ریٹائر ہو گئی ہے. اس نے بھی بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں, کئی کالج قائم کیا اور سماجی فلاح و بہبود کے کاموں سے منسلک نہیں ہیں. میری دوستیں بھی میرے لیے قیمتی اثاثہ ہیں. اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. نفع نقصان کا حساب کتاب کرنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں نقصان کوئی نہیں ہوا, نفع ہی نفع ہوا, کیونکہ علمیوں کی کڑی دھوپ کے بعد 6 میسر ہوئی اور دکھوں نے مجھے بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا اور مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کا موقع دیا. اب یہی دعا ہے کہ میں نے اس کے بعد جو کچھ کیا اسے وہ قبول فرمایا اور میرا کام میری بخشش کا ذریعہ ثابت ہو. آمین ثم آمین. صفحہ نمبر 325, بعنوان بصارت سے محرومی کیا ہے؟ کیوں دادے غم ہمیں نے طلب کی, برا کیا ہم سے جہاں میں کشتہ غم اور کیا نہ تھے. فیض احمد فیض. جو دل پہ گزرتی ہے وہ سمجھا نہیں سکتے, ہم دیکھنے والوں کو نظر آ نہیں سکتے. رنگین یہ مستقبل روشن ہے نظر میں, ہم ترقی ماحول سے گھبرا نہیں سکتے. شکل بدایونی. جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لیے نابینا پن ایک بہت بڑا المیہ ہے. بے شک آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور بینائی سے محروم ہونے کے بعد آپ بڑی دشواریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا المیہ بھی نہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ بات صرف تجربے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. نابینا ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو ضرور آپ ایک خاص قسم کے خوف اور صدمے سے دو چار رہتے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی. پہلے تو یہ ناممکن سا لگتا ہے کیونکہ آپ تاریکیوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور آپ کی تمام توانائیاں سلب ہو جاتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس پر قابو پاتے ہیں, بنائی کے بغیر زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں. تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی, صفحہ نمبر 326, بہت سی توانائیاں موجود ہیں جو آپ کو اطراف کے ماحول سے بتدریج مانوس کرتی ہیں. نابینا پن کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اندھیرے اتنے زبردست, اتنے گہرے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے تھے. اس میں کچھ روشنیاں ایسی ہیں جو خود آپ سمجھتے ہیں یا آپ کا خدا, جو ماحول سے آپ کو ملتی ہیں, یا یہ احساسات کی روشنی ہوتی ہے جو آپ کو اپنے ماحول کے متعلق بہت کچھ بتا دیتی ہے, جس سے آپ کو روز مرہ کی زندگی گزارنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آپ احساس کی روشنی سے دیکھتے ہیں اور اپنے چاروں طرف ماحول کی سمت اور اس کا پھیلاؤ بہت حد تک محسوس کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ آپ کو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں, اور اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو آپ ٹھوکر کھا کے بھی گر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی الجھنیں ضرور ہوتی ہیں, مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں گولی ہے اور وہ گر جائے تو بینائی کے ساتھ آپ اسے آسانی سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کو دقت ہوگی. اگر وہ لڑک کر کہیں دور چلی گئی ہو تو بعض اوقات وہ آپ کو نہیں ملے گی. اسی طرح اگر آپ کی کوئی چیز بے جگہ رکھ دی گئی ہو تو اسے ڈھونڈنے میں دقت پیش آئے گی. اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے, لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے کہ اپنی زندگی کو صرف کس طرح منظم کریں کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز وقت پر صحیح جگہ مل جائے. اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں کی ہر چیز سے آپ واقف ہوں تو آپ بڑے مزے میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ سفید چھڑی ساتھ رکھیں اور اس کو استعمال کرنے کی تربیت بھی آپ کو حاصل ہو تو آپ اس کی مدد سے بآسانی چل پھر سکتے ہیں. ہم نابیناؤں کے آس پاس جتنے لوگ رہتے ہیں, رشتے دار, دوست, ہماری مدد کرنے والے, ان سب کو اپنا رویہ بدلنا بہت ضروری ہے. انہیں یہ حقیقت پہچاننی ہوگی کہ ہم کو رحم یا ہمدردی کی ضرورت نہیں, ایک خاص قسم کی منطقی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بینا لوگ اپنا تھوڑا سا وقت, تھوڑی قربانی دیں اور ہمیں باوقت ضرورت کبھی کبھی اپنی آنکھیں ادھار دے دیں تو ہمارے لیے زیادہ اہم ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں یا ہم پر رحم کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینا لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نابینا ہے, اسے اس لمحے کے لیے آنکھوں کی شدت سے ضرورت ہے. صفحہ نمبر 327. ایسے وقت میں اگر کوئی بینا شخص اس ضرورت کی شدت محسوس کر کے بغیر طلب کیے مدد کر دے تو یہ نابینا کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے. اس کے علاوہ معاشرے کے افراد کو جو ہمارے ہمدرد ہیں اور استطاعت بھی رکھتے ہیں ایسے ادارے قائم کرنے کی طرف فوری توجہ دینا چاہیے جہاں نابینا اور دیگر معذور لوگوں کو اپنی معذوری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تربیت دی جا سکے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایک اور حص نابیناؤں کے لیے بہت اہمیت اختیار کر لیتی ہے, وہ ہے سننے کی حص, آواز کی قوت. نابینا زیادہ تر آواز کی دنیا میں رہتے ہیں. عام لوگ جو کام آنکھ اور کان دونوں سے ملا کر لیتے ہیں, نابینا افراد وہ کام رکھتا رکھتا آواز کے ذریعے سیکھ جاتے ہیں. وہ ہر آواز کو بہت غور سے سنتے ہیں اور اس سے ماحول کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں. آواز کا ہلکے سے ہلکا اتار چڑھاؤ بھی ان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں اور ہم اس سے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہم کسی انسان کے بات کرنے کے انداز سے اس کے موڈ, نیت اور بہت سی چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بنا چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگاتے ہیں. نابینا کی دنیا میں معلومات فراہم کرنے والے جدید آلات بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں, مثلاً بولتی گھڑیاں, بولتی کتابیں, ٹی وی, ریڈیو, ٹیپ ریکارڈر وغیرہ وغیرہ.
اپنی بینائی کھونے کے بعد میں نے اپنے تجربے سے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر گرانٹ بالکل سچ کہتی تھی کہ ہمارے ملک یعنی پاکستان میں نابیناؤں کے لیے کام بالکل خیراتی نہج پر ہو رہا تھا. کچھ بیگمات جن کی مالی حالت اچھی تھی وہ اپنے خالی اوقات میں مصروف رہنے کی خاطر ایسے کام شروع کر دیتی تھی, اس سے انہیں تھوڑی بہت شہرت بھی مل جاتی تھی اور کچھ ان کے دلوں میں آخرت کا بھی خیال ہوتا ہوگا. اس سلسلے میں وہ یہ کرتی تھیں کہ تھوڑے سے کپڑے بانٹ دیے, کچھ پیسے دے دیے, نابینا مردوں کو کرسیاں بننے میں لگا دیا اور بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کر کے گانا گوا دیا. جب کوئی باہر کا مہمان آتا تو اس سے پیسے حاصل کرنے کے لیے دکھا دیا جاتا کہ نابیناؤں کے لیے کام ہو رہا ہے. میں نے اندازہ کیا کہ ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں آنکھوں کے بغیر رہنے کی تربیت سائنسی اصول پر دی جائے, یعنی سفید چھڑی کے ساتھ چلنا, چیزوں کی پہچان کرنا, اپنے چاروں طرف کے ماحول کو, صفحہ نمبر 328, پہچاننا اور بغیر آنکھوں کے روزمرہ کے کاموں سے نظر آزما ہونے کا انداز بتانا. اس قسم کی تربیت میں کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں بلکہ محض ایک انداز سکھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ تعلیم کا انتظام بھی صرف ابتدائی درجے تک تھا, حالانکہ نابینا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے لیے بریل اور کیسٹ میں اس سطح تک کی کتابیں میسر ہوں, لیکن اس زمانے میں پاکستان میں ایسی چیزوں کا تصور تک نہیں تھا. البتہ چند نابیناؤں نے لوگوں سے کتابیں پڑھوا کر سنی اور اس طرح امتحانات دیے تھے. جب مجھے خود ضرورت محسوس ہوئی تو پتہ چلا یہاں کوئی ایسی سہولت میسر نہیں. میں اس ملک میں اپنے آپ کو صف اول کی سماجی کارکن سمجھتی تھی اور میں نے بہت سماجی کام کیا لیکن معذوروں کے لیے نہیں. مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ معذور یا نابینا افراد کس محرومی سے دو چار ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کس طرح پامال ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ لاپرواہی اور لا علمی جو عام طور پر ہماری سوسائٹی, حکومت اور خاندان کے لوگوں میں نابیناؤں اور دیگر معذورین کے متعلق ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو کام نابیناؤں کے لیے ہو وہ خود اس میں ملوث ہوں, کیونکہ کوئی دوسرا ان کی ضروریات نہیں سمجھ سکتا, ان کے مسائل کیا ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو کام وہ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ کام وہ خود ہی اپنے انجمنوں کے ذریعے اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کر کے اس منفی سوچ کو ختم کر سکتے ہیں جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے. جب وہ خود اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کریں گے تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی یہ کام کر سکتے ہیں. اسی سوچ کے نتیجے میں نے پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کی بنیاد رکھی. ماحول ناسازگار تھا جس میں خود نابینا بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہ خود اپنے لیے کوئی انجمن بنا سکتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے اس معاملے میں مشورہ دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں بہت غلط کام کر رہی ہوں, یہ کیا کر رہی ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم نے کر ہی دکھایا. اس پلیٹ فارم سے ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ اس خیراتی نہج کے نظام کو بدلا جائے. دوسری چیز یہ کہ نابینا خود اس پلیٹ فارم سے عوام, حکومت اور اپنے خاندان والوں کی تربیت کریں اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے متعلق منفی رجحانات کو بدل کر ایک مثبت سوچ پیدا کریں. خدا کا شکر ہے کہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے. صفحہ نمبر 329. برف پگھلنا شروع ہوئی, انداز بدلے, گو ہمیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن حالات میں بہتری ضرور نمایاں ہوئی. لوگوں کے رجحان اور خیالات بہت حد تک بدل چکے ہیں. ہم نے وہ تمام منصوبے اپنی ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے شروع کیے جو ہم چاہتے تھے. انجمن اب بھی ٹیلی فون آپریشن, اسمبلی ورک اور عورتوں کی آباد کاری کے مراکز چلا رہی ہے جو اس وقت تک ملک میں اپنی واحد مثال ہے. یہ انجمن ملک بھر میں واحد قومی جماعت ہے جس کو حکومت نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ مشاورتی درجہ بھی دیا ہے. اس کے ممبران کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں عورتیں کافی تعداد میں شامل ہیں لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے اور نابیناؤں کی رسائی بہت بڑھ چکی ہے. ترقی کے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت, معاشرہ, مخیر حضرات اور سماجی کارکن تعاون کریں اور نہ صرف نابینا افراد کی تعلیم و تربیت اور ملازمت کے مواقع میسر کرنے کی غرض سے بلکہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں ایسے ادارے قائم کرنے میں مدد دیں جہاں نابینا اپنی زندگیاں بسر کرنا سیکھیں اور کارآمد شہری بننے کی تربیت پا سکیں. اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہر قسم کی معذوری کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے جائیں. نابیناؤں کی تربیت میں سفید چھڑی کے استعمال پر خاص طور سے زور دینے کی ضرورت ہے. اگر آباد کاری کے اداروں میں بینائی کے بغیر زندگی گزارنے کی سائنسی اصول پر ٹریننگ دی جائے جس میں سفید چھڑی کے ساتھ چلنے پھرنے کی تربیت شامل ہو تو اس معذوری پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. یہ تربیت نابینا بچوں کے اسکولوں میں بھی بہت ضروری ہے.
یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا فقیر و مفلس کسی وقت نابینا ہو سکتا ہے. نابینا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً بیماری حادثات دہشت گردی وغیرہ. ایسے لوگوں کو معاشرے پر بوجھ بننے سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ ان کو اپنے نئے حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جائے تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ معاشرے میں بھرپور حصہ لے سکیں اور کارآمد کردار ادا کر سکیں. میری خوش قسمتی تھی کہ جب میں نابینا ہوئی تو بیگم لیاقت کی مدد سے میں امریکہ جا کر اس قسم کی تربیت حاصل کر سکی. صفحہ نمبر 339. لیکن ایسی سہولت سب کو تو میسر نہیں ہوتی. پاکستان کے ہر صوبے میں اس کی آبادی کے مطابق کم از کم ایک ایسے ادارہ قائم کیا جائے جس میں نابینا ہونے کے بعد ابتدائی ٹریننگ دی جائے کہ بغیر بینائی کے روزمرہ کی زندگی کس طرح گزاری جائے. اس کے بعد ہر ایک کو اپنے شعبوں میں یا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی اور مناسب شعبے میں فرد کی صلاحیت کے مطابق بغیر بینائی کے کام کرنے کی تربیت دی جائے. نابینا کے لیے بریل بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک ایسے کوڈ یا قواعد پر مبنی ہے جس سے ہر زبان میں لکھنا اور پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے. بریل سیکھنے میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں درکار ہوتی لیکن بریل کی کتابیں چونکہ موٹی موٹی ہوتی ہیں اس لیے سیکنڈ گریڈ بریل بنائی گئی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بریل سیکھنا ضروری ہے. اب بولتی کتابوں نے اس کی جگہ لے لی ہے لیکن نابینا بچوں کو لکھنا پڑھنا بریل کے ذریعے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ زبان کے ہر پہلو کو ماں ہجے کے سمجھ سکیں. بولتی کتابوں سے ایک جاہل آدمی کو معلومات تو حاصل ہوں گی لیکن اسے لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا. آج کل کے مشین دور میں نابینا اور بینا دونوں کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد بولتی کتابیں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں. دنیا کے بیشتر ممالک میں بہترین کتابیں کیسٹ پر آ گئی ہیں. یہ کام نابیناؤں کے لیے خصوصاً ایک نعمت ہے. جہاں بینا آج کل مصروف زندگی میں کار میں سفر کرتے ہوئے جس میں عام طور پر ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے ان کتابوں کو سن سکتے ہیں, وہاں نابینا گھر بیٹھ کر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ملک اپنی زبان میں اپنی ثقافت ادب اور دیگر جدید سائنسی معلومات کے مطابق بولتی کتابوں پر مبنی لائبریریاں قائم کرے جس سے تمام شہری مستفید ہو سکیں. آواز کے علاوہ نابیناؤں کے لیے سازگار ماحول کی بھی بہت اہمیت ہے. ہمارے یہاں نابینا اور دیگر معذور لوگوں کے لیے معذوری اتنی بڑی رکاوٹ نہیں جتنی ماحول کی ناسازگاری ہے. ماحول کو سازگار بنانے کے لیے دوسری دنیا کے ممالک میں بہت کم اقدامات کیے گئے ہیں. ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہے. مثلا جو لوگ چل نہیں سکتے ان کے لیے عمارتوں بازاروں اور فٹ پاتھوں پر ریمپ یا چڑھائی ہونی چاہیے تاکہ وہ ویل چیئر پر آسانی سے ہر جگہ پہنچ سکیں. صفحہ نمبر 331. اس کے علاوہ ایسی عمارتیں جس میں کئی منزلیں ہیں اور عوامی ضروریات سے متعلق دفاتر اوپر کی منزلوں میں قائم ہیں ان میں لفٹ کی سہولت ضرور ہونی چاہیے ورنہ ایسے دفاتر کو نچلی منزل میں رکھا جائے. اسپتالوں اسکولوں کالج یونیورسٹی جیسے اداروں میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی معذورین کی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا ہے. ایسی ٹرانسپورٹ کی سہولت ہونی چاہیے جن میں ویل چیئر رکھی جا سکے. نابیناؤں کے لیے سڑکوں پر ٹریفک کے نشانات کے ساتھ آواز ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے خود سے سڑک پار کر سکیں. ایسی سہولتیں مہیا کی جائیں تو معذور افراد معاشرے میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر جگہ خود پہنچ سکتے ہیں. باقی شہریوں کی طرح ہمیں بھی اسپتال دکانوں تعلیمی اداروں یا سرکاری دفاتر میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. فرض کیجئے کوئی معذور ایسی جگہ خود سے پہنچ بھی جائے تو لفٹ اور ریمپ نہ ہونے کی صورت میں چار آدمی سے کرسی میں بٹھا کر اوپر متعلقہ مقام تک پہنچاتے ہیں. کسی کو یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ عزت نفس کو کتنا زبردست دھچکا پہنچ رہا ہے. امریکہ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ان کی عزت نفس کو اس طرح مجروح نہیں کیا جاتا. دکان دفاتر تفریح گاہوں یہاں تک کہ جو جگہیں شہر سے دور ہیں وہاں بھی ریمپ بنا دیے گئے ہیں. برطانیہ میں تو یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ تمام ٹیکسیوں کے دروازے اتنے چوڑے ہوں کہ اس میں ویل چیئر آ سکے. اندر نشست فولڈنگ ہو جس کو طے کر کے ویل چیئر کی جگہ بن جائے. ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی ٹیکسی کا لائسنس دیا جاتا ہے. ایسی سہولتیں اس لیے ضروری ہیں کہ دنیا کی آبادی میں 10% سے زیادہ معذورین ہیں. ان کا ماحول اور معاشرے پر وہی حق ہے جو کہ باقی سب کا ہے. تیسری دنیا کے ممالک بھی ایسی سہولتوں میں کم از کم بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کی طرف دھیان دیں. نہ صرف شہری علاقوں کے معذورین کے لیے بلکہ دیہات میں رہنے والے معذورین کے لیے بھی جن کی تعداد ان ممالک میں تقریباً 70% ہے. متعلقہ معذوری پر قابو پانے کے لیے بنیادی مددگار آلات ملک ہی میں بنانے کا انتظام ہونا چاہیے اور ہر معذور کو یہ آلات اس کی ضرورت کے مطابق مفت یا کم قیمت پر فراہم کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 332. مثلاً ویل چیئر، سفید چھڑی،
سننے کا آلہ، بریل لکھنے کا سامان اور بیسا کیے۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں معذورین کے لیے ایسے قوانین کا اجرا ہونا چاہیے جو ان کی علمی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی ضروریات کو اسی طرح تحفظ دیں جو ہر شہری کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں تیسری دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کسی نہ کسی حد تک اپنی مدد آپ کے اصول پر کوششیں جاری ہیں تاکہ معذورین کو پورے طور سے فعال، خود کفیل اور باعزت شہری کا درجہ مل سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ان کے لیے ماحول سازگار بنا کر ان کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں، ان کو ترقی اور بحالی کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔ دیہات میں ابھی تک معذورین کے لیے کام نہیں ہوا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں نئے منصوبے پیسوں کی کمی کی وجہ سے مشکل سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جو منصوبے آج کل عام لوگوں کی ترقی کے لیے تعلیم، صحت اور روزگار کے میدان میں دیہاتوں میں قائم کیے جا رہے ہیں، ان میں وہاں کے معذورین کو شامل کر لیا جائے اور ان کی ضرورت کے مطابق سہولتیں دی جائیں، آلات فراہم کیے جائیں جن سے وہ اپنی معذوری پر کسی حد تک قابو پا سکیں اور کام کے ماحول کو ان کے لیے سازگار بنا دیا جائے۔ تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے کام وہ لوگ دیہاتوں میں عام لوگوں کے ساتھ مل کر بخوبی انجام دے سکتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے لیے مفید شہری ثابت ہو سکتے ہیں۔ یوں حکومت کو خراب پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی، گدا گری میں کمی واقع ہوگی، معذورین کی صحیح تربیت اور مسئلے سے متعلق ان کے خاندانوں میں آگاہی پیدا ہو سکے گی، معذوری کو جلد سے جلد پہچاننے اور اس کا فوری طور پر صحیح علاج کرنے کے مواقع بھی حاصل ہوں گے۔ مبینہ کمپیوٹر کے استعمال کی تربیت حاصل کر لیں تو ایسے خصوصی کمپیوٹر پروگرام بھی دستیاب ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے عام چھپائی بریل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہت سی ایسی مشینیں بھی ایجاد ہوئی ہیں جنہیں ہم بولتی مشین کہتے ہیں، ان پر آپ ہر کتاب اور خط رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سہولتیں ہر شخص کو حاصل نہیں، یہ مشینیں بہت مہنگی ہیں۔ تیسری دنیا میں تو کوئی شخص ان کو انفرادی طور پر نہیں خرید سکتا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی مشینوں کی لائبریریاں بھی اسی وقت قائم ہو سکتی ہیں۔ صفحہ نمبر 333، جب حکومت کچھ مدد کرے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آلات معذوروں کی مدد کے لیے ہیں، ان کو بنانے والی کمپنیوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان آلات کو متعلقہ ضرورت مند لوگوں آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس میں تجارت کا پہلو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی مدد بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ حکومتیں اور متمول افراد یہ مشینیں نابیناؤں کے استعمال کے لیے لائبریریوں اور ان لوگوں سے متعلق اداروں میں مہیا کر سکتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ آج کل اتنا پیسہ مولک ہتھیاروں پر خرچ ہوتا ہے جو تباہی اور بربادی لاتے ہیں۔ اگر ہم وہی پیسے نالات پر صرف کریں جس سے معذوروں کو مدد مل سکتی ہے تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا، لیکن فی الحال تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کب اپنی شکل اختیار کریں گی۔ بازار میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں جن سے نابیناؤں کو مدد مل سکتی ہے، مثلا ایسے ٹیگ جن پر بریل سے لکھا جا سکتا ہے، وہ نابینا اپنی چیزوں، دواؤں، کپڑوں وغیرہ پر لگا سکتے ہیں، بریل میں یادداشت بھی لکھ سکتے ہیں، نام پتوں کی ڈائری بھی بنا کر جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ بریل کے کیلنڈر، گھڑیاں اور رسالے بھی دستیاب ہیں۔ اگر اسلحے کے علاوہ پیسہ ریسرچ پر خرچ ہو تو مزید چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جن سے نابینا اور دوسرے معذوروں کو اپنی زندگی عملی طور پر گزارنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ نابینا افراد کے دوست احباب کو بھی ان منفی رجحانات سے ہوشیار رہنا چاہیے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے نابینا افراد کی ہنرمندی، صلاحیتیں اور بعض افراد کی غیر معمولی قابلیت تک اپنے آپ کو منوانے سے قاصر رہی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں چائے میں کتنے چمچے چینی لیتی ہوں تو وہ مجھ سے بآواز بلند پوچھے گا، گویا میں دیکھ نہیں سکتی تو لازم ہے کہ میں سن بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دفعہ میں کسی کانفرنس کے لیے ملیشیا جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک گراؤنڈ ہوسٹس میری مدد کے لیے مقرر کی گئی کیونکہ میں اکیلے سفر کر رہی تھی۔ میں جہاں سے اتری تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے الٹے ہاتھ پر آ جائے کیونکہ سیدھے ہاتھ میں میری سفید چھڑی تھی۔ اس طرح میں اس کی کونی پکڑ کر دو قدم پیچھے اس کے ساتھ چلوں گی۔ صفحہ نمبر 333، میں نے اندازہ کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے اور بار بار رک رہی ہے۔ اس وقت بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہم لوگ بھیگ رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تیز چلے، یکایک وہ رک گئی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، کیا پاکی نابینا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ پھر آپ کیسے چل رہی ہیں؟ اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔ میں نے کہا، ٹانگوں سے۔ اب ذرا تیز چلو کیونکہ ہم بھیگ رہے ہیں۔ اس رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بینا لوگوں کے دماغ میں کیا تاثرات جڑ پکڑ چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نابینا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے تاثرات یورپ میں بھی رہے۔ وہاں بریل میں تعلیم تو شروع کی گئی لیکن اس خیال سے نہیں کہ نابینا کوئی پیشہ اختیار کر سکیں۔ انہی منفی رجحانات کو بدلنے کا اہم کام اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والی جماعتوں نے اب شروع کیا ہے۔ جب بھی نابیناؤں کو کوئی موقع فراہم کیا گیا تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر دکھایا۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ نابینا اور دوسرے معذورین کو زندگی گزارنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، نہ کسی محرومی کا احساس ہوتا اگر ان کے لیے مناسب تربیت، ضروری آلات اور سازگار ماحول موجود ہوتا۔ نابیناؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جدوجہد کو قائم رکھیں کہ معاشرہ ان کو مساوی حقوق مہیا کرے جو اقوام متحدہ کے عالمی ایکشن پروگرام کا ہدف ہے۔ پاکستان کے نابینا پی اے بی کے مستحکم پلیٹ فارم سے باعزت طریقے سے اپنی کاوش جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں پر کیا کیفیت بیت جاتی ہے جو کہ نقش اور حسن سے محبت کرتے ہیں اور اب ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس نقطہ نظر سے نابینا پن ایک بہت بڑی ذاتی محرومی کا سبب ہے اور اس محرومی کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب بھی بعض دفعہ میں تصور میں نظاروں کو لاتی ہوں تو دل میں بڑی امنگ اٹھتی ہے کہ کاش میں انہیں دیکھ سکتی. مجھے موگرے کے پھول, ہر قسم کی خوشبو, چاندنی رات اور قدرتی مناظر جن میں انسان کا ہاتھ نہ لگا ہو, مثلا پہاڑ, دریا, جنگلی پھول اور ایسے میدان جہاں دور دور اور کوئی نہ ہو, بہت پسند تھے. ایسے نظاروں کو میں گھنٹوں کھڑی تکتی رہتی تھی, گویا تمام حسن کو پی لوں یا اپنے وجود کی گہرائیوں میں جذب کر لوں. موگرے کے پھول اور خوشبو سے میں اب بھی لطف اندوز ہو سکتی ہوں. صفحہ نمبر 335. موگرے کے پھول کو ہاتھ میں لیتی ہوں تو اس کی صاف نزاکت اور نرمی کو محسوس کرتی ہوں. چاندنی رات میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے پورے جسم سے چاندنی کو جذب کر رہی ہوں. اس کی ٹھنڈک محسوس کر سکتی ہوں لیکن اس کی خوبصورتی سے اب میں محروم ہوں. باہر کے ممالک میں خزاں کے زمانے میں باغ, پارک, جنگلوں اور کھیتوں میں پتے مختلف رنگ اختیار کر لیتے ہیں, نارنجی, پیلا, سرخ, کتھئی, یہ سب رنگ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے تھے اور ان کے امتزاج سے زمین پر ایک فرش سا بچ جاتا اور ایک پینٹنگ سی بن جاتی تھی. جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں بڑے بڑے ہرے بھرے وسیع جنگلات دیکھے جو میلوں تک بچھے ہوتے تھے اور اتنا خوبصورت معلوم ہوتے تھے کہ میں بالکل محو ہو جاتی تھی. وہ مناظر مجھے اکثر یاد آتے ہیں, انہیں دیکھنے کو بے اختیار دل چاہتا ہے. نابینا کے دیکھنے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. میں نے اپنے خاندان کے ان بچوں کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جو میرے نابینا ہونے کے بعد پیدا ہوئے, لیکن ان کی شکلیں میرے دماغ میں نقش ہیں. ہر نابینا ان کو دیکھ سکتا ہے. ان کی شکلیں, ان کے تاثرات, خواب اداسی کے ہوں یا خوشی کے, چہروں پر ہوں یا آنکھوں میں, وہ سب ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں اور وہ تصویر ایسی ہوتی ہے جس پر ہم کو پورا یقین ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ بالکل حقیقی ہیں. جو تصویر میرے دماغ میں ہے وہ اصل سے مختلف ہو, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی میرے لیے اصل ہے, وہی حقیقت ہے. جب کوئی نزائیدہ بچہ میری گود میں رکھا جاتا ہے تو اس کی شکل دیکھنے کو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے, خصوصاً میرے قریبی رشتے داروں میں, جیسے میرے نواسی, نواسی راحل, کامل, سمیر یا سہر یا ان کے بچے. کامل کے یہاں 1998 میں ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور 2000 میں راحل اور سمیر کے یہاں بیٹیاں ہوئیں. اسی طرح کسی قریبی عزیز کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن بنی دیکھنے کو جی جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ریحانہ کی شادی ہوئی تو اسے دلہن بنا دیکھنے کے لیے میرا دل بہت تڑپا, اور یہی کیفیت غزالہ کی شادی کے موقع پر ہوئی کہ میں دیکھوں کہ کیسی لگ رہی ہے, کیا پہنے ہیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ میں نہیں دیکھ سکتی میں بہت روئی. آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے میرے دماغ میں ان سب کی شکلوں کے نقش بنتے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 336. اور حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں. یہ نقش عمر اور شخصیت کے حوالے سے تبدیل ہوتے جاتے ہیں. میں نے ریحانہ کو 15 سال اور گالا کو 10 سال کی عمر میں آخری بار دیکھا تھا, لیکن میرے ذہن میں ان کی تصویریں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی گئیں, اور آج ریحانہ, گالا کی جو شکلیں میرے دماغ میں ہیں وہ ان کی عمروں اور شخصیتوں کے لحاظ سے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہ بات بینا لوگوں کی سمجھ میں مشکل سے آئے گی کیونکہ یہ ذاتی تجربے سے ہی آتی ہے. مجھے آرٹ, حسن و فن پاروں اور شاعری میں بھی بہت دلچسپی تھی. شاعری پر تو میں نے اپنے حافظے کے ذریعے قابو پا لیا. مجھے غالب, اقبال اور فیض بہت پسند ہیں. موجودہ حالت میں ان کے کلام کو جب جی چاہے پڑھ تو نہیں سکتی تھی, اس سلسلے میں دوسروں کی محتاجی گوارا نہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حافظے میں اتنی وسعت دے کہ جتنے اشعار مجھے پسند ہیں وہ سب مجھے حفظ ہو جائیں. یقیناً دعا قبول ہوئی کیونکہ مجھے شعر بہت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں, اور ان تینوں شاعروں کی جتنی غزلیں اور اشعار مجھے پسند ہیں مجھے زبانی یاد ہو گئیں. علاوہ ازیں اور شاعروں کے پسندیدہ اشعار بھی میں نے حفظ کر لیے ہیں, اور اس وقت مجھے خدا کی مدد سے 1642 اشعار یاد ہیں جن کو میں تقریباً روزانہ اپنے فرصت کے اوقات میں دہراتی ہوں. لطف اندوز بھی ہوتی ہوں اور حافظہ بھی پختہ ہو جاتا ہے. بصارت سے محرومی اس کو کہتے ہیں. بن آنکھوں کا جینا ایسا جینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ آپ بیتی پڑھنے والوں کو اب نابینا اور باقی معذوروں کے بارے میں کچھ بہتر اندازہ ہوگا کہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے, ان کی صلاحیتیں, خواہشات, ضروریات اور دشواریاں کس قسم کی ہوتی ہیں, ان کی امیدیں, امنگیں اور خواب کیا ہوتے ہیں. اگر واقعی کتاب پڑھ کر ایسا ہوا تو میں سمجھوں گی کہ اسے لکھنے کا کم از کم میرا ایک مقصد تو پورا ہو گیا. ختم شد. فریب پر ڈاکٹر فاطمہ شاہ کی تصویر ہے. اندر فریب پر اس کی تفصیل لکھی ہے کہ فن لینڈ کے ایک پارک میں جب ایک کبوتر میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھا تو میں کھلکھلا کر ہنس پڑی. خاصی لائبریری تصویر ہے. یہ کتاب کے آخری فلیپ پہ لکھا ہے. ڈاکٹر فاطمہ شاہ پنجاب میں واقع شہر بھیرا میں پیدا ہوئیں. علی گڑھ میں پرورش پائی اور نئی دہلی کے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی.
1947 میں پاکستان آئی. آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن افوا کی بانی سماجی کارکن تھی. بصارت سے محرومی کے بعد آپ نے پی اے بی یعنی پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کی بنیاد رکھی اور 25 سال تک بطور صدر خدمات انجام دی. آئی ایف بی یعنی انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی بلائنڈ کے قیام میں بھی مدد کی اور بطور صدر خدمات انجام دی. یقینی طور پر تمام دنیا کے معذورین کے لیے ان کی خدمات کا دائرہ یکساں وسیع ہے. پھر آپ کا آخری صفحہ. جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں ان کے لیے نابینا پن ایک بہت بڑا المیہ ہے. بے شک آنکھیں بڑی نعمت ہیں پر بینائی سے محروم ہونے کے بعد آپ بڑی دشواریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا المیہ بھی نہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. نابینا ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو ضرور آپ ایک خاص قسم کے خوف اور صدمے سے دوچار رہتے ہیں, لیکن جب آہستہ آہستہ آپ اس پر قابو پاتے ہیں بینائی کے بغیر زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں. تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی بہت سی توانائیاں موجود ہیں جو آپ کو اطراف کے ماحول سے بتدریج مانوس کرتی ہیں. نابینا پن کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اندھیرے اتنے زبردست اتنے گہرے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے تھے. اس میں کچھ روشنیاں ایسی ہیں جو خود آپ سمجھتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی یہ خود نوشت دھوپ چھاؤں اپنے اختتام کو پہنچی. اس کی مصنفہ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی بانی ڈاکٹر فاطمہ شاہ. یہ کرتبہ آڈیو لائبریری اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی مشترکہ پیشکش تھی. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر پر 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org.